فرمایا ایک گستاخانہ بات، ایک گستاخانہ بات تقدیر بدل سکتی. آدمی یوں چل رہا ہوں ترقی کی طرف، ترقی کی طرف، ترقی کی طرف، کہیں گستاخی کر دی، اب تقدیر یوں چل رہی تھی، ہم سے نیچے گرے. میں ایسا تھا یا ایسا ہوں، میں اس کی فکر کرو کل تم کیسے رہو گے، اور وہ تمہاری گفتگو، تمہارے اخلاق، اس کا اثر تمہاری تقدیر پہ پڑ سکتا ہے، تمہاری زندگی کے فیصلوں پہ پڑ سکتا ہے. فرمایا کہ میرے استاد تھے خلیل عرب، ایک دفعہ غلطی سے حضرت کو خوب مارا، حضرت شاگرد تھے، استاد نے خوب مارا، اب گھر میں شور ہو گیا کہ بلا وجہ کیوں مارا. تو شاگرد نے استاد کا دفاع کیا، شاگرد نے استاد کا دفاع کیا. اگر ایسے موقع پہ کوئی گستاخی کی بات کر دیتا تو شاید اس کی تقدیر بدل جاتی. اور اچھا تھا، اچھا وقت. اب تو طلبا کو ڈانٹ بھی اچھی نہیں ہوئی، ڈانٹ بھی اچھی نہیں ہوئی. آپ کہیں گے آپ ویسے استاد بھی تو نہیں رہے، ویسے شاگرد بھی نہیں رہے. جو ہیں وہ بھی غنیمت، کل یہ بھی نہیں ہوں گے. فرمایا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی عشق اور محبت عقیدت کے ساتھ کرنا چاہیے. محبوب کی کہانی ہے اور محبوب کی زندگی ہے، تو بہت ہی محبت اور عشق کے انداز میں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. خدا اور اس کے رسول کی محبت تمام خیروں کی جڑ ہے، تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے. جب یہ جم جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آ سکتی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور عشق ہے تو سمجھ لو اسلام موجود ہے، اس کے بغیر اسلام کسی کام کا نہیں. عاشقوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں جنہوں نے سچا محبت اور عشق کی، ان کے عجیب و غریب واقعات. ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر سب کا خیال اور مزاج ایک ہو. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر دوسری کتاب پہلے والے کے لیے خطرہ بن جائے گی. حضرت نے اپنے مطالعہ قرآن کی کہزاری سنا لی، لکھا کہ ایک فن کی ایک کتاب پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ بس اوقات غبی شخص ایک بات کو سمجھ لیتا ہے جو اچھوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، حالانکہ معمولی بات ہوتی ہے. اس کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نذر الحفیظ صاحب نے سوال کیا، عام اصول ہے یا تفسیر کے ساتھ خاص ہے؟ فرمایا نہیں، ایک عام بات ہے، جو بھی فن ہو اس کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ متحد الخیال لوگوں کی کتابیں پڑھے. متضاد فکر لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے الٹا اثر پڑتا ہے اور اس کا مزاج تنقیدی بنتا ہے، اس کا مزاج تنقیدی بنتا ہے. ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھے مگر سب کے مصنفین ہم خیال ہو، مثلا امام تیمیہ، ابن قیم، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، یہ سب تقریباً متحد الفکر ہیں. جزوی فرق کے ساتھ اسی طرح امام غزالی، ان سب کی بنیاد فکر ایک ہی ہے، لیکن کوئی اگر ان حضرات کتابوں کے ساتھ ابن عربی کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ذہن الجھ کر رہ جائے گا اور قاری پر مصنف کے خیالات اور افکار کا اثر ضرور پڑتا ہے. اسی وجہ سے صحیح العقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، بے دین لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. کہ لکھنے والے کی کتاب کا اثر پڑھنے والے پہ ضرور پڑتا ہے، صحبت ہے، کتاب کا مطالعہ صحبت کے قائم مقام ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اندلس کے زوال کا ایک اہم سبب، اندلس کے زوال کا ایک اہم سبب دعوت سے غفلت ہے. ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں اسلام کی جو تبلیغ کرنی چاہیے تھی اس پر پوری توجہ نہیں دی گئی، اور وہاں بڑے بڑے محدثین، محققین، مصنفین، حکماء، فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، مگر دعوت کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی اور ان کو اس خطرے کا احساس نہیں ہوا کہ ہم یورپ کے نرغے میں ہیں. اندلس اس کے اطراف میں پورا یورپ ہے، چاروں طرف سے عیسائیوں سے گھرے ہوئے ہیں. ذرا سی غفلت سے وہ اپنے شکنجے میں کس سکتے ہیں، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. ہمارے دینی مدارس، مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر قائم. کافی دیر خاموش رہے، پھر اچانک فرمانے لگے، آپ لوگوں کو شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان سے، شاہ اسماعیل اور اسی طرح مجدد الفسانی سے تعلق اور عقیدت پیدا کرنی چاہیے. ہمارے سارے مدارس، چاہے وہ سہارنپور کا ہو، دارالعلوم ہو، ندوہ ہو، سب انہی کے مسلک پر قائم ہیں. ان سب کی اساس یہی ہے، اگرچہ نصاب اور انتظام میں کچھ فرق اختلاف ہو لیکن مزاج اور فکر ایک ہی. قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادب، احترام اور عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. ادب، احترام اور عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. ابھی پچھلے دنوں میں جو بزرگ شہید ہوئے، شیخ اسماعیل ہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمانے لگے کہ غزہ میں ایسا ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں، اور وہ یہ تھا کہ چند مہینوں کے بعد مسجد میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں حکومتی لوگ بھی اور سپاہی لوگ بھی اور ان کے جو ذمہ دار فوجی ہیں وہ بھی، پولیس بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، تاجر بھی، صنعتکار بھی، عام مزدور بھی، سب مل کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور فجر کی نماز شروع کرتے تھے اور مغرب تک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، مرد عورت 12 گھنٹوں میں. ایک گھنٹے میں اگر 3 سپارے پڑے جائیں آسان ہے، 10 گھنٹے بنتے ہیں. 2 گھنٹے تقاضے، ضرورت، نماز. تو فجر میں شروع کرتے تھے اور مغرب میں ختم کر لیا. یہ اس غزہ کی زمین کی خاص بات ہے. اور وہاں اکثر لوگ حافظ ہیں، یعنی پچھلے سے پچھلے سال ایک سال میں تقریباً 20,000 سے 21,000 بچوں نے حفظ کیا. 22-23 لاکھ آبادی میں، ہمارے یہاں ایسا نہیں، یعنی ان کے یہاں اوسط یہ ہے کہ 1 کروڑ میں 1 لاکھ، اور ہمارے یہاں اوسط کیا ہے، 25 کروڑ میں 1 لاکھ. بڑا شغف ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت کا بہت. تو تلاوت کا مزاج ہونا چاہیے، اور جتنا یہ ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ ہوگا تو قرآن مجید سے مناسبت ہو جائے گی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذکار میں جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت. اس لیے اکابر اور مشائخ کا یہ مزاج رہا کہ آخری عمر میں تقریباً تمام اذکار چھوڑ کر تلاوت قرآن کی کثرت کرنا شروع کر دیتے. تو اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ادب، احترام، عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. عرب ممالک میں دینی اہمیت اور غیرت کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ سوکھی لکڑیاں ہیں، میٹھی میٹھی عبادت ہے بس، اپنی مزاج کی عبادت. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاعر اسلام کی کان توہین ہو رہی ہے، اس پر کوئی رد عمل آئے، کوئی اس معاشرے میں بے چینی پیدا ہو، وہ کچھ نہیں. وہ جو اہمیت ہے اور غیرت ہے، جو حضرت صدیق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آئین کو سر دین والا حی، دین مٹھے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غیرت اور اہمیت. دین کے خاطر قربانی کا جذبہ عمومی ان خوشحال اسلامی ملکوں میں نہیں رہا. فرما اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما ایک تو وہاں تزکیہ بالکل نہیں، تربیت، تزکیہ، اصلاح کی بات نہیں. آپ کسی بھی حلقے میں بیٹھ جائیں گے تو وہاں کوئی تزکیہ اور اصلاح کی بات نہیں ہوگی. مسلسل کسی سے اپنی اصلاح کروانا، اپنی تربیت کروانا، اپنے باطنی اخلاق کی درستگی، ایک تو یہ نہیں. جو اس بر صغیر میں تھا، جس کا عوام پر ایک اثر تھا، جو ان میں دینی غیرت اور اخلاق کی بلندی اور شریعت کا احترام پیدا کرتے تھے، ایک تو اس چیز کی کمی ہے. دوسرا مغربی تہذیب اپنے اثر مغربی مفکرین نے بڑی دانش مندی کے ساتھ عرب ممالک میں اپنا اثر ڈالا. انہوں نے صحیح سوچا کہ جب عرب ممالک میں دین سے دور ہوں گے تو سارے مسلمان دین میں کمزور ہو جائیں گے. اس لیے مغربی مفکرین نے بڑی دانش مندی کے ساتھ ان پر محنت کی, بہت اہتمام کے ساتھ, اور انہیں بتایا کہ یہ جڑ ہے اسلامی دنیا کی, اگر یہ دین سے دور ہو گئے تو اس کا اثر پوری اسلامی دنیا میں پڑے گا. لوگ سر مکہ مدینہ میں یہاں ہوتے تم لوگ بڑے دیندار بن گئے. سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے تم لوگ بڑے ہو. پھر یہاں جیسے آزادی کی تحریکات اٹھی بر صغیر میں, آزادی کی تحریکیں اٹھیں جس سے عام پیمانے پر مغربی تہذیب سے نفرت پیدا ہو گئی. سر بازار ولایتی کپڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی تھی. یہاں اس بر صغیر میں انگریز سے اتنی نفرت ہوتی تھی کہ انگریز کی طرز کا لباس جمع کر کے اسے سر بازار آگ لگائی جاتی. لیکن آہستہ آہستہ تعلیم کے راستے سے اس نے پھر ذہنیت بدلی ہے. اب یہ عام عادت میں عام کپڑے پہنے گا, لیکن جس دن شادی ہوگی ولیمہ ہوگا کون سے پہنے گا؟ یہ تو اس کی بتا رہا ہوں جو عام عادت میں صحیح کپڑے پہن رہا ہوتا ہے, لیکن جس دن شادی ہوگی تھری پیس اس دن رنگ ہی بدلا ہوتا ہے, کیونکہ اس ذہنیت دے دی گئی کہ عزت اس لباس میں. حالانکہ اگر وہ ذہنیت عزت والی نہ ہوتی تو کوئی بھنگی کا لباس تو نہیں پہنتا. شادی کے دن بھنگی کا لباس پہنوں گا. پہلے کسی کا احترام دل میں آتا ہے, پھر اس کی معاشرت زندگی میں آتی ہے. پہلے کسی کی عظمت دل میں آتی ہے, پھر اس کے طور طریقے زندگی میں آتے ہیں. اگر عزت نبی کی ہوتی تو اس کے طریقے آتے, اہل اللہ کی ہوتی تو اس کے طریقے آتے, نیک لوگوں کا احترام دلوں میں ہوتا تو اس کے طور طریقے آتے. تو بددین اور لادین طبقے کی جب عزت ہوتی ہے, احترام ہوتی ہے, تو اس کے طرز زندگی آتی ہے, اور اس میں آدمی اپنی عزت سمجھتا. آج تو پہن لو نا, کیا ہے آج تو خوشی کا دن. ہندوؤں کی طرز کی پگڑی پہن لے گا شادی کے دن, پہنے گا؟ ویسے پورا سال نہیں پہنتا, زندگی نہیں پہنتا. کیوں؟ وہ اچھی لگتی ہے, اس کے طرز عمل اچھا لگتا ہے. تو یہاں آزادی کی تحریکیں اٹھی جس سے عام پیمانے پر مغربی تہذیب سے نفرت پیدا ہو گئی تھی, ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. سر بازار ولایتی کپڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی تھی اور ان کی چیزوں کو روندا جاتا تھا. پھر واقعہ سنایا کہ اپنی کسی رشتے دار کا کہ ان کو کوئی تمغہ ملا تھا انگریزوں کی نفرت میں, جس کو وہ پیروں سے رونتے تھے, انگریز نے تمغہ دیا تھا. اور آج کسی کو اسکالرشپ مل جائے, او انگلینڈ میں ملی, آسٹریلیا میں ملی, امریکہ میں اسکالرشپ ملی, اور اگر کوئی تمغہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے بھائی. یہ اس تعلیم نے سوچ بدل دی, ان کی عظمت کا سکہ. ظاہری بات ہے جن کی تعلیم ہوگی تو ہیروز بھی وہی ہوں گے, ٹھیک ہے. ذہنیت انہیں کی ملی ہے. احرام تعلیم کا ہو اور تعلیم کا ماحول بھی ان کا ہو اور یہ بس اس کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہو جائے اس تعلیم سے. عرب ممالک میں ایسی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی جس سے مغربی تہذیب سے جذباتی طور پر نفرت ہو جاتی. آزادی کی تحریک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مغربی تہذیب سے طبی طور پہ نفرت ہو گئی. آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. پڑھتا ہی بہت مطالعہ یاد کچھ نہیں رہتا. اکثر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے اس پر فرمایا کوئی پڑھی ہوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, کوئی بھی مطالعہ ضائع نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن دراصل بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ ذہن کے کسی خانے میں جمع ہوتی ہے, موقع پہ یاد آ جاتی. اس وقت آپ کو تعجب ہوتا ہے کیسے یاد آ گئی. اس کی ایک عام سی مثال ہے کہ آپ نے پورا مہینہ کیا کھایا یاد ہے آپ یاد ہے, لیکن اس کی توانائی آپ کی آنکھوں میں ہے, آپ کے دانتوں میں ہے, آپ کے جسم میں ہے, آپ کے اعضاء میں ہے. اگر پورا مہینہ اس خیال سے چھوڑ دیتے کہ پورا سال کے مہینے کے آخر میں کچھ یاد نہیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں, بتائیے کہاں بیٹھے ہوتے, کہاں پڑے ہوتے. تو یاد تو کچھ نہیں توانائی ہے نا. ایسی یہ کہنا کہ مطالعہ یاد کا فائدہ کوئی نہیں, نا مطالعہ کرو اس سے آپ کے مشورے میں, آپ کی گفتگو میں, آپ کی رائے میں, آپ کی تحریر میں, آپ کی دعوت میں اس کا اثر آتا ہے. آپ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس کا اثر آتا ہے, مطالعہ کام آتا ہے. اسی طرح مطالعے سے بھی خون بنتا ہے جو آپ کی ان تمام صلاحیتوں کو توانائی بخشتا ہے. پھر مقرر فرمایا, ہم ایک نفسیاتی بات بتا رہے ہیں کہ ہر مطالعے کا فائدہ ہوتا ہے, کوئی پڑھی ہوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. ذہن میں بس اوقات چوری کر لیتا ہے, ذہن بس اوقات چوری کر لیتا ہے, چھپا کر رکھتا ہے اور پھر وہ موقع پہ نکال دیتا ہے رہنمائی کرنا. ماشاءاللہ.